سے ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعظم فی ارکانه واحاط بکل شیء علما والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی آلہ آل اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الابدية على اعدائهم اعداء الله اجمعين اما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون حضرات ارجمند اور عزاداران سالار شہیداں، یہ عاشور کے دن ہیں، خاص طور پہ یہ پہلا عشرہ کہ ایک قول کے مطابق جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیال عشر، فجر کی قسم اور اس کے بعد یہ جو دس راتیں ذکر ہوئی ہیں، ایک قول کے مطابق یہ پہلی دس راتیں ہیں محرم کی، اور اسی اعتبار سے ہم نے کچھ سالوں پہلے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ زیارت عاشورہ کے جملوں کی شرح تھی، اور یہ ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ ابھی تک بندے کی نگاہ میں اردو زبان میں کوئی شرح نہیں پائی گئی، سوچا یہ گیا تھا کہ کچھ حد تک شرح کی جائے، نہ تطویل ہو اور نہ ہی بہت ہی مختصر ہو جائے، لیکن اختصار کے باوجود ابھی تقریباً زیارت عاشورہ کا آدھا حصہ گزرا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا اور بالکل اس میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا کہ اگر ایک ایک لفظ پر کما حق ہو نہیں کچھ حد تک گفتگو کی جائے تو 15 سے 20 سال تقریباً درکار ہیں زیارت عاشورہ کے شرح میں، کیونکہ یہ زیارت عاشورہ جو معصوم کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے یہ در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ اس میں معانی پروردگار عالم کے ہیں کہ جو اہل بیت کے الفاظ کے قالب میں ہم تک پہنچے ہیں۔
سبحان اللہ۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس پر رکیں، ٹھہریں، سوچیں اور گفتگو کریں جس حد تک ممکن ہو۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سالک در راہ خدا، سالک در راہ حسین، سفر کرتا ہوا ایک مرتبہ پروردگار عالم سے مخاطب ہوا اور اس نے فوراً پروردگار عالم سے خطاب کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مورد توجہ قرار دیا اور کہا کہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے سلطان معنویت، اے سالار روحانیت، میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تو مجھ سے بہت قریب ہے مگر چونکہ میں اللہ سے دور ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ کوئی واسطہ درکار ہے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مالک تک لے جائے۔ اور جب میں نے کائنات کے سارے واسطوں پر نظر ڈالی تو آپ سے بہتر کوئی واسطہ نظر ہی نہیں ہے۔ انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کا قرب چاہتا ہوں، وَإِلَى رَسُولِهِ، اللہ کے رسول کا قرب چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المؤمنین کا قرب چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، وَإِلَى فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرب چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے، وَإِلَى الْحَسَن، امام حسن علیہ السلام کا قرب چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، وَإِلَيْكَ، یہاں پر بہت عجیب لفظ ہے اور اس پر ہم بات نہیں کر پائیں گے، بس اشارہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے توجہات مرکوز کرانے کے لیے۔ وَإِلَيْكَ، میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کا قرب بھی آپ کے ذریعے سے چاہتا ہوں۔ یعنی اس جملے میں مقصد بھی حسین ہے، وسیلہ بھی حسین ہے۔ وَإِلَيْكَ، آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیسے؟ بے موالات کا، آپ کی محبت کے ذریعے سے۔ پھر صرف آپ کی محبت نہیں، چونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، بے موالات کا و موالات ولیکم، آپ کی محبت کے ذریعے سے اور آپ کے اولیاء کی محبت کے ذریعے سے، آپ کے دوستوں کی محبت کے ذریعے سے، آپ کے اصحاب کی محبت کے ذریعے سے۔ اور آپ کے اصحاب کی محبت کے ذریعے سے، بے موالات و موالات ولیکم، آپ کی محبت کے ذریعے سے، آپ کے اصحاب کی محبت کے ذریعے سے۔ پھر آگے بھی ہم نے بات کی تھی، وبالبراءت ممن اسس بنیان ذلک، اور میں، ممن اسس ذلک، میں ان لوگوں سے برات کے ذریعے سے آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور پنجتن پاک کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی، ان سے برات کے ذریعے۔ اور کل ہم نے بتایا تھا کہ ظلم کی بنیاد رکھنے والے اور تھے، ظلم پر عمارت قائم کرنے والے اور تھے، اور دونوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ وَبَنَا عَلَيْهِ بُنْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس عمارت پر بنیاد قائم کی ہے، عمارت قائم کی ہے، بنا قائم کی ہے۔ اور اس کے بعد سالک آگے بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر سالک نے اور امام حسین علیہ السلام کے راہ میں سفر کرنے والے نے دوبارہ اس طرف امام حسین علیہ السلام کی محبت مانگی اور کہنے لگا، وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكُمْ، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ آپ کے اولیاء کی محبت چاہتا ہوں، وَبِالْوَالْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ اور آپ کے دشمنوں سے براءت چاہتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے براءت۔ پھر اس کے بعد جہاں تک ہماری بات رکی تھی، وَالنَّاسِبِينَ لَكُمُ الْحَرْبِ میں ناصبیوں سے براءت کے ذریعے آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اور کل میں نے روایت پڑھی تھی یہاں پر کہ فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا، ان ناصبا ناصبی وہ ہے، لنا اہل البیت، نہ ہماری اہل بیت سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ نہیں ہے کہ جو تم دیکھو کہ ہم سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے۔ لا تجد احدا، روایت کا جملہ ہے کہ تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا، یقول جو یہ کہے، انی ابغض محمدا و آل محمد، تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہوں، بلکہ ناصبی وہ ہے جو تم سے دشمنی کرے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ چونکہ ان کی اہل بیت تک پہنچ نہیں ہے، لہذا یہ اہل بیت کا بغض مجھ سے اور آپ سے نکالتے ہیں، لہذا اہل بیت نے بتایا کہ ناصبی وہ ہے۔ ناصبیوں کے احکام بالکل الگ ہیں عزیزان گرامی، عام مسلمان الگ ہے، مسلمان اہل بیت کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس کے احکام اسلام سے الگ ہیں، اس کے احکام مسلمانوں جیسے احکام نہیں ہیں، وہ کافر سے بھی نجس ہے۔ آواز دی کہ ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من القلب، پروردگار نے قلب سے، اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، سب واقف ہے اس لفظ سے، پروردگار نے قلب سے زیادہ نجس کسی کو نہیں بنایا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ نجس پائے جانے والی شے قلب ہے۔ وَإِنَّ النَّاسِبَ لَأَنْجَسْ مِنَ الْقَلْبِ، ناصبی قلب سے زیادہ نجس ہے، ناصبی کا ذبیحہ کھانا حرام ہے، عام مسلمان کا ذبیحہ کھانا حرام تھوڑی ہے، ناصبی کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ اور اس کے بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری باتیں یہاں سے بیان نہیں کر پا رہا، ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اور سالک اور آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر ایک دم سے سالک نے دوبارہ کہا، انی سلم لمن سالمکم، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، میں ہر اس شخص سے صلح کروں گا کہ جس نے آپ سے صلح کی۔ اس کا مطلب یہ کہ صلح کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا کہ جس نے آپ سے جنگ کی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، شاید کام آ جائے، جوانوں کی عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر جنگ تمام نہ ہو تو لال جھنڈا لہرایا جاتا ہے، سرخ جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ امام حسین کے حرم پہ دیکھیے سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ بات تو سب نے سنی ہوگی، آپ سے پوچھوں کس سے ہو رہی ہے جنگ؟ 72 شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام، اور 72 کو قتل کرنے والے بھی مر گئے، فی النار ہو گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، وہ نام گالی بن چکا ہے، فحش بن چکا ہے۔ اور اسی امام بارگاہ سے جملہ کہا تھا کہ زینب بنت علی نے اتنا بدنام کر دیا لفظ یزید کو، کہ اگر وقت کے یزید اور یزید کے حامی کو بھی یزید کہا جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے۔ غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھے یزید کیسے کہا تم نے، آپ تو یزید کے حامی ہیں، آپ کو تو اچھا لگنا چاہیے۔ آپ کا غصے میں آنا بتا رہا ہے کہ آپ کے وجدان میں بھی یزید سے نفرت پنپ رہی ہے، مگر بغض اہل بیت میں اظہار نہیں کر رہے۔ بہرحال وہ بھی ختم ہو گئے, پھر نار ہو گئے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ان کا نام لینے والوں کا بھی, ان کے چاہنے والوں کا جو ان سے محبت کرتے تھے ان کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ختم ہو گئے وہ لوگ, پھر نار ہو گئے, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے, کوئی ان کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں, بیان نہیں کروں گا. لیکن مجھے بتائیے کس سے جنگ کر رہا ہوں میں, کس سے صلح کر رہا ہوں میں, عصر عاشور یا عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے سات جگہوں پر آپ اپنے آنسوؤں کو روکیے گا, سات جگہوں پر کہا تھا حل من ناصر ینصرنی. مقتل میں ینصرنی کا لفظ ہے, ینصرنا بھی پڑھا جاتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, سات جگہوں پہ کہا ہے. ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور کوئی نہ بچا, سب شہید ہو گئے, عصر عاشور تنہا کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی. اب یہاں میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ مولا آپ کسے بلا رہے ہیں, اب تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے سارے انصار مارے گئے, آپ کے سارے اصحاب مارے گئے, آپ کے سارے اولیاء مارے گئے, آپ کے گھر والے شہید کر دیے گئے, اب کوئی نہیں ہے, اور جو مدد نہیں کر سکتا آپ اسے بلا نہیں رہے. امام سجاد علیہ السلام جب جانے لگے تو روک دیا, نہیں بیٹے تمہاری مدد نہیں چاہیے. تو یعنی اس استغاثے کے ذریعے سے امام سجاد کو تو نہیں بلا رہے تھے, یا جن افراد کا زندہ بچنا ضروری تھا انہیں نہیں بلا رہے تھے, پھر کسے بلا رہے تھے؟ مگر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنی, اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں آئے گا سامنے سے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں, مدد کے لیے بلا رہے ہیں, استعانت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میری مدد کرو, کسے بلا رہے ہیں؟ اب تو کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. حسین آواز دیں گے, خاص طور پہ جوان اس پر توجہ فرمائیں, حسین آواز دیں گے. عصر عاشور سے پہلے جنہیں بلا رہا تھا وہ میری جان کی حفاظت کر رہے تھے, عصر عاشور کے بعد جنہیں بلا رہا ہوں وہ میرے مقصد کی حفاظت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ آج بھی جاری ہے, جو مقصد حسینی بچانے میں کردار ادا کرے وہ حسین کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے. وَحَرْبُ لِّمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيُّ لِّمَنْ وَالَاكُمْ, میں ہر اس شخص کا دوست ہوں کہ جو آپ سے دوستی کرے, جو آپ کا ولی ہے. وَعَدُوُّ لِّمَنْ عَادَاكُمْ, میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں کہ جو آپ سے دشمنی کرے. اس کے بعد پھر سالک نے دوبارہ گریز لگائی, پھر پروردگار عالم سے خطاب کیا, فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. بالکل پہلا جیسا جملہ ہے مگر لفظ بدل دیا گیا, گویا اس کی تشریح کی جا رہی ہے. وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ, میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں, پروردگار عالم سے طلب کرتا ہوں, پروردگار عالم سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت بخشی. پہلے جملے میں یہ تھا کہ میں پروردگار عالم سے سوال کرتا ہوں, الذی اکرم مقامک واکرمنی, میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں وہ پروردگار کہ جس نے آپ کے مقام کو کرامت بخشی اور مجھے کرامت بخشی آپ کے ذریعے سے, بیکا آپ کے ذریعے سے. یہاں گویا اس کی تشریح کی جا رہی ہے, میں اس پروردگار سے, اس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت بخشی. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت محبت کی بنیاد قرار پاتی ہے. جتنی معرفت بڑھتی رہے گی اتنی ہی محبت بڑھتی رہے گی. یہ جو افراد میں اتنا فرق پایا جاتا ہے, کوئی دسویں درجے پر ہے, کوئی نویں درجے پر ہے, کوئی آٹھویں درجے پر ہے, کوئی ساتویں درجے پر ہے ایمان کے, کوئی چھٹے درجے پر ہے ایمان کے, یہ معرفت کی بنیاد پر طے ہو رہا ہے. اور جوان یاد رکھیں, علم اور معرفت میں فرق ہے. امام حسین کو جاننے کی وجہ سے کرامت نہیں ملتی, امام حسین کو پہچاننے کی وجہ سے کرامت ملتی ہے. آپ کے سامنے عرض کیا تھا میں نے یا کہیں اور کہ سنان ابن انس کہہ رہا تھا سارا ظلم کرنے کے بعد, تو حسین مجھے معلوم ہے کہ آپ کون ہیں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بابا کون ہیں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی والدہ کون ہیں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے نانا کون ہیں. علم رکھتا ہے معرفت نہیں رکھتا, جانتا ہے مگر معرفت نہیں رکھتا, پہچانتا نہیں ہے. فرق کیا ہے علم اور معرفت میں؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے. فرق کیا ہے علم اور معرفت میں؟ بس ایک مثال دے دوں، علم اور معرفت میں تقریباً وہی فرق ہے جو فرق محبت اور مودت میں ہے۔ علم یعنی بس جان لینا، لیکن جب جان کر وادی حسین میں قدم رکھ دیا جائے تو معرفت تشکیل پاتی ہے۔ جب جہاں صرف ایک تصور ذہنی رہ جائے، جہاں صرف علم رہ جائے، جہاں صرف ایک ذہنی خیال رہ جائے، اسے کہتے ہیں علم۔ لیکن جب یہ علم انسان کے اعضاء اور جوارے سے آشکار ہو جائے، وہ بنتی ہے معرفت۔ جہاں حسین بس ذہنوں تک محدود ہو، وہ علم ہوتا ہے۔ لیکن جب حسین ہمارے عمل سے جھلکنے لگے، جب ہمارا عمل بتانے لگے کہ ہم حسینی ہیں، تو یہاں سے معرفت تشکیل پاتی ہے۔ وہ معرفت اولیائکم، صرف آپ کی معرفت کے ذریعے سے نہیں، آپ کے اصحاب با وفا کی معرفت کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب چاہتا ہوں۔ کتنے قریب تھے یہ عزیزان گرامی، مقربان درگاہ الہی اور مقربان درگاہ الہی محمد اور آل محمد ہیں۔ مقرب بھی یہی ہیں، مقرب بھی یہی ہیں، دونوں یہی ہیں، مگر ان تمام افراد میں جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا اس زیارت میں، امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیونکہ میں نے بیان کیا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ مقرب ہیں، ایسا کوئی مقرب نہیں ہے۔ مقرب یعنی قریب کرنے والے، جتنا یہ قریب کر دیں گے پروردگار عالم سے، اتنی رفتار اور سرعت سے کوئی قریب نہیں کرے گا۔ اور اللہ رے حسین ابن علی کی نزاکتیں کون محسوس کرے گا؟ کتنا خیال رکھنے والے آقا تھے، کتنا بھرم رکھا ہے اپنے چاہنے والوں کا۔ چاہتے تو یہاں تمام کر دیتے کہ آپ کی معرفت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، نہیں، آگے بڑھے۔ صرف آپ نہیں، آپ کے اصحاب با وفا کی معرفت کے ذریعے بھی، ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی تھی، جن کا ماضی اچھا نہیں تھا، وہ بھی شامل ہیں۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے دروازے پر آ جاؤ تو ہم تمہارا ماضی بھی بھلا دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آج حسین ابن علی نے کیا حر بنانا چھوڑ دیا؟ یا آج بھی حر بنا سکتے ہیں؟ حر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہاں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تشبیہ اور تساوی میں فرق ہے۔ اگر ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جیسا یہ تشبیہ ہے، اور اگر کہیں فلاں تو یہ تساوی ہے۔ تشبیہ میں وجہ شباہت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور بس وہی وجہ شباہت ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ آپ شیر ہیں، یا فلاں صاحب شیر ہیں، اور وہ کہیں میری تو دم نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، شیر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے شیر بہادر ہوتا ہے، ہم نے آپ کے اندر بھی وہ بہادری دیکھی ہے۔ تو کیا ہے وجہ شباہت دونوں میں؟ بہادری۔ اس بہادری کی بنیاد پر شباہت دی جا رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے، تساوی ایسا نہیں ہے۔ تساوی میں گویا اگر میں کہوں کہ آپ شیر ہیں، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہو بہو شیر ہیں، یعنی جانور ہیں آپ، یہ توہین ہے۔ تشبیہ اور تساوی میں فرق ہے، اسی لیے میں یہاں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب حر ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حسین ابن علی نے حر بنانا چھوڑ دیا؟ وجہ شباہت ڈھونڈیے گا، یہاں پر میں بیان نہیں کروں گا، آپ ڈھونڈیے گا۔ کیا حسین ابن علی نے حر بنانا چھوڑ دیا، یا آج بھی حر بنا سکتے ہیں؟ آپ کہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آج حسین حر نہیں بنا سکتے، تو یہ توہین کر رہا ہے حسین ابن علی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے جود و سخا کو محدود سمجھ رہا ہے، جبکہ حسین ابن علی کا جود و سخا آج بھی جاری ہے، اور صرف اپنوں پر نہیں غیروں پر بھی جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے حر بنانا چھوڑا نہیں، آج بھی حر بنا سکتے ہیں۔ اب وجہ شباہت بیان کر رہا ہوں، حسین ابن علی نے حر بنانا چھوڑا نہیں، بلکہ آج بھی حر بنا سکتے ہیں، مگر پہلے کوئی حر جیسی توبہ تو کرے۔
پہلے کوئی حر جیسا دل تو لے کر آئے، پہلے کسی کا دل حر کی طرح دھڑکے تو کیسے، پہلے کوئی حر کی طرح توبہ تو کرے، تائب تو ہو، اپنے گناہوں کو مٹا تو دے۔ ایک محبت حسینی نے حر کے سارے ماضی پر پانی پھیر دیا، چند لمحوں کی محبت نے، توجہ فرمائیے گا، سارا ماضی ختم کر دیا حر کا، بھلا دیا۔ اور یہاں استاد فرماتے ہیں یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ جناب حر نے کہا کہ آقا کیا توبہ مل سکتی ہے، اور امام نے فرمایا کہ حر میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ استاد فرماتے ہیں کہ جب تک حر نے توبہ کا اظہار نہیں کیا، حسین نے اپنی معافی کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی اتنے کریم تھے کہ چاہتے تھے کہ حر کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو، حر شرمندہ نہ ہو۔ جانتے ہیں نا توبہ سچی توبہ کی ہے، حر اب شرمندگی کا اظہار نہ کرنا۔ کیسے کریم آتا ہے وہ، معرفت اولیائکم، بس ختم کر رہا ہوں یہاں پہ۔ عزیزان گرامی، اصحاب با وفا کی معرفت پہچاننا چاہیے، کون تھے کہ جنہوں نے جان سب دے دیا اپنا۔ جناب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ نے امام سے فرمایا کہ مولا میں بنی اسد سے تعلق رکھتا ہوں اور بنی اسد والے یہاں نزدیک رہتے ہیں، میں جاؤں جا کر ان پر تبلیغ کروں، ان کو بلاؤں مدد کے لیے، کہوں ان کو بتاؤں کہ میرے ہمارے آقا تنہا ہیں، آ کر مدد کرو، اجازت ہے؟ دس محرم سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے، عاشور سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ امام نے اجازت دی، حبیب چلے گئے، حبیب نے جا کر تبلیغ کی سمجھایا اور اچھے خاصے لوگوں کو آمادہ کیا، اچھے خاصے لوگ آمادہ ہو گئے، مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب آنے لگے تو دشمنوں نے روک دیا، حبیب تو نکل کے آ گئے، یا لفظ بدل دوں، حسین نے حبیب کو تو نکال دیا لیکن باقی لوگ روک گئے، نہیں آ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے آپ لوگ محنت کرتے ہیں کسی کو اپنی طرف کرنے کے لیے اور بعد میں وہ نہ آ سکے چاہنے کے باوجود تو دل ٹوٹتے ہیں، حبیب کا دل بھی ٹوٹا ہے، کہ مولا اتنی محنت کی تھی، اتنا سمجھایا، اتنا آمادہ کیا، تیار کیا، اور جب آنے لگے تو راستہ روک دیا۔ عزیزان گرامی، سوال اور جواب میں تناسب ہونا چاہیے، جیسا سوال ویسا جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال الگ ہو جواب الگ ہو۔ سوال دیکھیں جناب حبیب کا اور پھر امام کا جواب دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا تناسب کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب مزاج شناس حبیب پہچان گئے کہ حسین کہنا کیا چاہتے ہیں، کوئی اور نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے گا، سوچیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام۔ میں بھی اپنی عقلیں دوڑاؤں گا، اپنی عقل کے گھوڑے کہوں گا شاید امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حبیب کہہ رہے ہیں کہ مولا میں نے اتنے لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا، لوگوں کو لے کر آیا، راستے میں راستہ روک دیا اور وہ نہیں آ سکے۔ یہ سوال ہے، اتنی محنت کی تھی مولا میں نے، آواز دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تاریخ نے لکھا کہ حبیب نے اس کے بعد کچھ کہا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ یعنی مزاج شناس دوست دوست کی بات سمجھ گیا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حسین ابن علی کہ حبیب یہ کربلا ہے، یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا، ہمیں افراد جمع نہیں کرنے، یا میں لفظ بدل دوں، ہمیں مجمع جمع نہیں کرنا، ہم نے آنے والے زمانے کی تقدیر بدل دینی ہے، اور تقدیر بدل دینے کے لیے وہ خون چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کثافت نہ ہو، یا وہ آئے کہ جو اپنی کثافتوں کو دور کر سکتا ہو، جیسے کہ حر آئے، زہیر آئے، وہبی قلبی آئے، پہلے کثافتوں کو دور کیا پھر اپنے ساتھ ملا لیا، یہ کربلا ہے، کربلا سجائی گئی ہے۔ امام حسین، ایک اور طریقہ بتاؤں کہ اصحاب کی معرفت کیسے حاصل کریں، کیسے پتہ چلے کس کا مرتبہ کیسا ہے، بس بہت زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، کس کا مرتبہ کیسا ہے، کس کا مرتبہ بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے اصحاب حتمن، یہ سارے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے حضرت عباس ہیں ایسے حضرت ہوڑ تھوڑی ہیں، فرق ہے، آپس میں فرق ہے۔ یہ فرق کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یا تو یہ خود بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے، ورنہ ہمیں کیسے معلوم، ہمیں کیا معلوم اندر کیا چل رہا ہے، دلوں میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے؟ یا تو یہ خود بتائیں کہ ان میں فرق کیا ہے، کہیں کہیں انہوں نے بتایا۔ ایک اور طریقہ ہے پہچاننے کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں فرق کیا ہے، کون کتنا با فضیلت ہے اور کون کہاں ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ امام کا الگ برتاؤ ہے۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ وضع خدہ علی خد، بس دو افراد کے لیے ہے کہ امام نے اپنے رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھ دیا، دو افراد کے لیے ہے بس، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ جذبات میں آ کے تھوڑی، امام جذبات میں آ کے تھوڑی کچھ کرتا ہے، امام پروردگار عالم کی مشیت پر چلتا ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ امام کریں ایسا، پر امام نے ایسا کیا کہ اپنے رخسار کو کسی کے رخسار پہ رکھ دیا۔ کون؟ حضرت جون اور کڑیل جوان علی اکبر۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام نے کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ ہر کسی کے ساتھ الگ برتاؤ ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد اٹھ نہیں پائے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی اصغر کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ آٹھ محرم کو آپ حضرت سنیں گے، میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ جب حضرت عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے الان ان کسرا ظہر، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت قاسم کے جنازے پر الگ بڑھتا ہوا ہے، اونو محمد کے جنازے پر الگ بڑھتا ہوا ہے۔ ہر کسی کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں کس کا کیا مقام۔ آگے جا کر اگر اسی طرح سے جاری رہا تو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، یہ جو زیارت عاشورہ کے آخر میں جو سلام ہے اس میں کہ سلام و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ جس قول کو علماء نے قبول کیا ہے وہ یہ کہ یہاں پر علی ابن حسین سے مراد علی اکبر، جب کہہ دیا وعلا اولاد الحسین تو الگ سے سلام کیوں کر رہے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین، حسین پر سلام اور علی اکبر پر سلام اور حسین کی اولاد پر سلام۔ علی اکبر کا مقام بتایا جا رہا ہے، حتیٰ دفناتے وقت کس نے دفنایا، دفن کی جو ترتیب رکھی ہے کس نے رکھی ہے؟ امام سجاد نے رکھی ہے۔ دفناتے وقت بھی مقامات کا خیال رکھا گیا ہے، سارے شہداء کربلا کو ایک جگہ دفن کیا گیا ہے، علی اصغر کو امام کے سینے پہ لٹایا گیا ہے، علی اکبر کو پائن کی پر دفن کیا گیا ہے، عباس کو بالکل الگ دفن کیا گیا ہے، حبیب ابن مظاہر کو الگ دفن کیا گیا ہے، حر کو گویا کربلا سے دور دفن کیا گیا ہے۔ اس کے فلسفے بیان کیے گئے ہیں، امام نے ترتیب رکھی ہے، علی اکبر کو بالکل الگ رکھا ہے، اصحاب سے الگ رکھا ہے، گویا مقام بتا رہے ہیں علی اکبر بالکل الگ ہے۔ اس لیے نہیں کہ علی اکبر میرا بیٹا ہے، بلکہ علی اکبر معرفت کی اس منزل پر ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے یہاں رشتے دار کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے ملت تشیع کی اصل مسلم ہے، رشتے داروں پر کچھ نہیں چلتا۔ ان علی اکبر کو بالکل الگ کر کے رکھا کہ مقام پہچان والی اکبر۔ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک جگہ پر آنکھ لگی، حسین ابن علی سو رہے تھے، بیدار ہوئے تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معرفت دیکھیے گا جوان بیٹے کی، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان نے پوچھا بابا اس موقع پر یہ تسبیح، تسبیح استرجاع کیوں؟ کہنے لگے بیٹے مجھے خواب میں آواز آئی کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ معرفت کا انداز دیکھیں، ایک جملہ کہا ہے بس، افلسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون؟ اذن لا نبالی بالموت، اگر ہم حق پر ہیں بابا تو موت کی کوئی پرواہ نہیں، موت ہمیں آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ معرفت ہے، معرفت کے تقاضے ہیں جو ہمارے یہاں بہت سرسری کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے علی اکبر کے مقام کو بڑھایا، نہ کہ بیٹے ہونے کی حیثیت، بیٹا ہونا صحیح ہے، وہ ہے ایک امتیاز، مگر جو اصل امتیاز ہے ان کے یہاں معرفت کی بنیاد پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ معرفت اولیائکم، آپ کے اولیاء میں درجات ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قافلہ اور آگے بڑھ رہا ہے، دو محرم کو کربلا پہنچا۔ عزیزان گرامی، پانچ دن گزر گئے، پانچ دن رہ گئے ہیں بس، رو لیں جتنا رونا ہے، نہیں معلوم اگلے برس کون جی سکے، سارا سال ان دس دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو حسین سے محبت کرتا ہے ان دس دنوں کا انتظار کرتا ہے۔ آج علی اکبر کا ماتم ہے، آج بوڑھے افراد ماتم کریں جن کے جوان بیٹے ہیں، اور میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے، کاش کاش جن کے جوان بیٹے ہیں وہ حسین کا غم محسوس کریں۔ یہ جملہ کچھ حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کون محسوس کر سکتا ہے حسین کا غم؟ اس کے لیے پہلے کوئی حسین جیسا باپ ہو اور کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ دو محرم کو کربلا پہنچے، دن گزرتے رہے، دستوں پہ دستے آتے رہے، نو محرم کو آخری دستہ بھی پہنچ گیا، اور اب حسین چاروں طرف سے گھر چکے ہیں۔ بعض جملے اتنے سادہ طریقے سے پڑھ دیے جاتے ہیں، مقتل کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر انسان سوچ لے تو آنسو نہ رک سکیں۔ نو محرم کو بیان کروں گا اگر مجھے یاد رہا، انسان ایک لمحہ دیکھ لے تو انسان کی حالت منقلب ہو جائے۔ ہمارے استاد ہیں آیت اللہ میر ہاشم حسینی، ان کے استاد آیت اللہ حق شناس، مشہور نام تھا اپنے زمانے میں۔ میں اس طرح کے واقعات بیان نہیں کرتا مگر کبھی کبھار تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ حق شناس بڑے عارف تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ایک دم سے رونا شروع کر دیا آپ نے؟ تو کہنے لگے کہ ابھی حسین ابن ابی آئے تھے اور انہوں نے اپنی ابا کا دامن ہٹا کر بس علی اکبر کو دکھایا۔ حالت مکاشفہ تھی، نو محرم کو آخری دستہ پہنچ گیا، حسین چاروں طرف سے گھر گئے۔ حسین ابن علی نے ترتیب رکھی ہے، ایک جگہ دیکھیے گا جا کر، اب ترتیب نہیں پڑھ پاؤں، ایک جگہ خیمے رکھے ہیں، خیموں میں ترتیب ہے، خواتین کا خیمہ کہاں ہوگا، اصحاب کا خیمہ کہاں ہوگا، اولاد کا خیمہ کہاں ہوگا، عباس کا خیمہ کہاں ہوگا، خیمے کے پیچھے خندق ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ بڑا منظم طریقے سے سجایا ہے حسین ابن علی نے، زمین خریدی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ غصبی زمین پر قبر بنائی گئی ہے، اور زمین خرید کر ہمارے اور آپ کے نام کر دی گئی۔ دس محرم آنے والی ہے، ابھی شب دہم تھی، شب عاشورہ تھی، ہر بی بی ہر بی بی اپنی اولاد کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو کل روزے قربانی ہے. یہ قول یہ ہے کہ لیلہ کربلا میں موجود ہیں. لیلہ نے علی اکبر کو بٹھایا ہے سامنے. علی اکبر بیٹھے میرے لال, میرے لخت جگر, کل روزے قربانی ہے. کون محسوس کرے گا ماں کی کیفیت, کیسی ماں ہے جو اپنے جوان کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہی ہے. صبح عاشور آئے, حسین ابن علی کے پاس اپنا مؤذن موجود ہے, لیکن کہنے لگے علی اکبر کو بلاؤ. علی اکبر کو بلایا, کہنے لگے میرے لال آج تم اذان دے. مجھے نہیں معلوم حسین نے, میں نے بتایا نا کہ حسین کے ہر فعل میں رمز ہے, مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے ایسا کیوں کیا. شاید وجہ یہ ہو حسین چاہتے ہوں کہ آخری مرتبہ دشمن پیغمبر کا لہجہ سننے. اگر بھول گئے ہیں تو یاد آ جائے کہ میں محمد کا نواسا ہوں. اور زینب بھی آخری مرتبہ علی اکبر کا لہجہ سنتے. علی اکبر کی اذان کے بعد معرکہ شروع ہوا, تیروں کی برسات. یہاں تک کہ بیان کیا گیا پہلے حملے میں تقریباً آدھا لشکر مارا گیا. اس طرح سے حملہ کیا ہے, پہلا تیر عمر بن سعد ملعون نے چلایا ہے اور اس نے کہا کہ جا کر بتا دینا, گواہی دینا کہ دیکھو پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر سب نے حملہ کیا ہے. پھر ایک جو اصحاب بچے ایک ایک کر کے سب جانے لگے, اصحاب ختم ہو گئے. آواز دی تقدم ولد. حسین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قربانی جائے. علی اکبر کو تیار کیا, علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے. حسین علی اکبر کو کچھ دیر دیکھتے رہے. کوئی کیفیت محسوس کرے گا, جوان بیٹا جا رہا ہے اور حسین اپنے بیٹے کو ودا کر رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں, میں نے چاہا تھا کہ یہ واقعہ نہ پڑھوں لیکن ابھی پڑھ دیتا ہوں. میاں بیوی تھے, ان کی ایک اولاد تھی, جوان بیٹا تھا. ہر سال فرش ازا بچھاتے تھے. ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ حالات بہت خراب ہوئے اور اب فرش ازا بچھا نہیں سکتے. سارا سال جو تھا وہ بیچ دیا, اب کچھ بچا نہیں. پریشان ہے کہ اب محرم آ رہا ہے, کس طرح سے ہم تک یہ ازا پہنچی ہے. اب محرم آ رہا ہے کہ فرش ازا کیسے بچھائیں. کہنے لگے اب تو کچھ بھی نہیں ہے, بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جب بہت پریشان ہوئے تو بیوی نے کہا اسے بیچ دو. اس نے کہا ایسا کون سا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تم نے جو تم نے بتایا کہ کسے بیچ دوں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بیوی نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے جوان کو غلام بنا کر بیچ دوں. کہا ٹھیک ہے مگر وہ پہلے تیار ہو جائے. تب پوچھ لو اپنے بیٹے سے. بیٹے سے پوچھا میرے لال گھر میں کچھ ہے نہیں, فرش ادا بچھانا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں غلام بنا کر بیچیں. کتابوں میں لکھا ہے, یہ واقعہ پڑھا ہے, میں نے سنی سنائی بات نہیں ہے. میرے لال ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں غلام بنا کے بیچیں. بیٹے نے کہا بابا اگر اسی طرح سے فرش ادا بچ جائے تو آپ مجھے غلام بنا کر بیچیں. غلاموں جیسا لباس پہنایا گیا, ماں سے ودا ہوا. ذہنوں میں بہت کچھ لے کر آئیے گا جو میں اشارہ نہیں کر پا رہا. ماں سے ودا ہوا اور اب ایسا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا, لیکن ماں کو اتنا اطمینان ہے کہ جا رہا ہے مگر زندہ ہے. ماں لپٹ کے بہت روئی لیکن حسین کے نام پر یہ دینے کے لیے آمادہ ہے. غلاموں کے بازار میں آئے, اسے کھڑا کر دیا گیا. ایک شخص آیا کہا مجھے یہ غلام چاہیے، خرید لیا، جب یہ اس کا جوان جانے لگا تو باپ نے گلے سے لگا لیا۔ اور دونوں باپ بیٹے بہت دیر تک گلے مل کے روتے رہے، بہت مشکلوں سے ایک دوسرے کو چھوڑا۔ میں دوبارہ کہہ دوں، اسے معلوم ہے کہ اس کا جوان زندہ رہے گا۔ جب کچھ دور آگے گئے تو جس نے غلام خریدا تھا اس نے کہا تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے جس سے تم گلے مل کر رو رہے تھے؟ اس نے کہا ہمارے آقا ہیں۔ آقا تو نہیں لگتے، آقا سے کوئی ایسے گلے مل کر ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے آقا بہت اچھے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، مجھے معلوم ہے وہ تمہارا آقا نہیں تمہارا باپ تھا۔ یہ سمجھ گیا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جملہ سنیں گے، آواز دی انا المظلوم، سمجھ گیا آقا آپ آئے تھے۔ جوان کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ حسین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ایک جوان اپنے باپ سے جدا ہو جائے، ایک جوان اپنی ماں سے جدا ہو جائے۔ آج حسین اپنے جوان کو ودا کر رہے ہیں۔ مقتل نے لکھا اپنی دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہتے جاتے ہیں اور علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز الیہم غلام نشتہم ناسے خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولک۔ مالک گواہ ہے نا، اب اسے قربانی بنا کر پیش کر رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی جیسا تھا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ تھا، میرے مالک جب تیرے نبی کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دور آگے ہی بڑھے تھے علی اکبر کے پیچھے سے آواز ہے، بیٹا ذرا رکو، بابا ابھی تو ودا کیا تھا نا۔ پڑھا جاتا ہے کہ کہنے لگے میرے لال کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ علی اکبر میدان میں آئے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے واپس پلٹے اور واپس آ کر عجیب جملہ کہا، یا ابتی العطس قتلنی وثقل الحديد اجهدنی، بابا پیاس سے مر رہا ہوں، لوہے کے گرانی اذیت دے رہی ہے، بابا تھوڑا سا پانی ہے۔ جملہ سنیں گے، حسین کا چہرہ مرجھا گیا، دل ٹوٹ گیا حسین کا، کہنے لگے میرے لال میری زبان اپنے منہ میں لے لے۔ فوراً زبان منہ سے نکالی، بابا آپ تو زیادہ پیاسے ہیں۔ ایک انگوٹھی اتاری علی اکبر کے منہ میں رکھی، میرے لال جاؤ اب نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ سمجھ گئے نا مطلب، کہنا چاہ رہے میرے لال اب واپس نہ آنا، عصر عاشور قریب ہے، مجھے کربلا ختم کرنی ہے۔ علی اکبر میدان میں آئے جنگ کرنے لگے، کیا مذہب کی جنگ کی ہے علی اکبر نے، دشمنوں کو حیدر کرار یاد آ گئے۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، اس نے فنون جنگی عباس سے سیکھے ہیں، ایسے نہیں چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کسی نے چھپ کر تیر مارا، علی اکبر کے گلے پہ آگے لگا، تیر نکال کے پھینکا، اپنی مہر جہاد ہے۔ ایک شخص نے چھپ کر ایسا نیزہ مارا نیزہ سینے پہ آ کے لگا، اب علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا، اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پہ گرا دیا، گھوڑا دشمنوں میں چلا گیا۔ مقتل نے لکھا جب دشمنوں نے دیکھا علی اکبر آ رہے ہیں تو کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ مقتل نے لکھا فقط تعوہو بے سیوفہم ایربن ایربن، تلواروں نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب بھی کوئی شہید جب بھی کوئی زمین پہ گرتا تھا تو آواز ایسا تھا مولا مدد کرے۔ میں نے مقتل میں دیکھا علی اکبر نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ جملہ کا علیک السلام یا آبتا، بابا میرا سلام کہنا چاہ رہے ہیں، بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے ہادہ جدی رسول اللہ، بابا نانا رسول خدا آئے ہیں، یقرؤوا کا سلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اجل الخدوم حسین جلدی آ جاؤ۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا، کہنے لگے سکانی جدی رسول اللہ لا آزما و بعد ہوا بدا، بابا نانا نے پانی پلا دیا، اب کبھی پیاسا نہ رہوں گا۔ میرے آقا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر آواز دیں گے، تمہیں یاد ہے نا تھوڑی دیر پہلے بابا کے پاس گیا تھا اور میں نے بابا سے پانی مانگا تھا، میں نے دیکھا تھا بابا کا چہرہ مرجھا گیا تھا، بابا کا دل ٹوٹ گیا تھا، ہائے اپنے جوان کو پانی بھی نہیں دے سکتا، اب بتا رہا ہوں بابا پریشان نہ ہو، میں نے پانی پی لیا۔ حسین یا علی کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون سے علی کو بلا رہے ہیں، نجف کے علی کو بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین علی اکبر کے سرحانے آئے، خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، حسین نے جسے بڑے نازوں سے پالا تھا وہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، سینے سے خون بہ رہا تھا، گلے سے خون بہ رہا تھا، بیٹھ گئے علی اکبر کے سرحانے، میرے لال سینے پر ہاتھ کیسا ہے، گویا اپنا زخم چھپایا ہوا ہے۔ ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا، نیزے کی یعنی سینے میں در آئی ہے، علماء پڑھتے ہیں گھٹنے کا سہارا لیا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کی یعنی بدلی، بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ، آؤ ابراہیم آؤ، آؤ اسماعیل آؤ، دیکھو حسین کے پٹی نہیں بندی ہوئی، علی اکبر کے بعد وہ نہیں بندے ہوئے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ مقتل نے لکھا وضع حدہ ولا حد، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، اور رفع صوتہ الحسین، حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، ایسے رو رہے تھے کہ اس کے پہلے کبھی روتا نہ دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ جملے کہے ہیں، کہنے لگے الا دنیا بعد کل افا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، کہنا چاہ رہے میرے لال تیرے بعد اس دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے، تیرا باپ جی کے کیا کرے گا تیرے بعد۔ اور اس کے بعد کہنے لگے لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا، میرے لال تو تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن تیرا باپ اکیلا ہو گیا، تیرا باپ ادھورا رہ گیا، کیسے اٹھائیں جنازہ؟ علی اکبر کی جوانی کو دیکھا، اپنی ضعیفی کو دیکھا، حکم شریعت کو دیکھا، خیمے کا رخ کر کے کہنے لگے تعالو احملو اخاکو، آؤ آؤ علی اکبر کا جنازہ لے چلو۔ آگے آگے جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے، لیلہ خیمے سے نکلی، سیدی ابنی ابنی، مقتل نے لکھا سکینہ خیمے سے نکلی، بابا میرا بھائی، ختم کر رہا ہوں، کہنے لگے میری بیٹی گریہ نہ کرو، چپ ہو جاؤ میری بیٹی، کہنے لگی کیف تصبرو من قتل اخوہا وسرد ابوہا، بابا کیسے صبر کرے وہ بہن جس کا بھائی مارا جائے، کیسے صبر کرے وہ بہن جس کا باپ اکیلا رہ جائے، کہنا چاہیے بابا علی اکبر پر گریہ کرو یا آپ کی تنہائی پر گریہ کرو،